نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام اور خواتین اسلام، بہت بہت مبارک ہو حفاظ کا قرآن پاک کو مکمل کرنا، اور یہ مبارکباد جنہوں نے قرآن پاک سنایا ان کے لیے بھی ہے، بہت ہی اچھا سنایا ماشاءاللہ، شروع میں پڑھنے والے طلبہ اتنا اچھا پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور والدین کے لیے بہت بہت مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت اور اس کا پھل ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، اور ہم سب لوگوں کے لیے بھی بہت بہت مبارک، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن پاک کے مکمل ہونے کے موقع پر حاضر ہو گئے اور دعا میں شریک ہو گئے، اس لیے کہ قرآن پاک کے مکمل ہونے پر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے کی بشارت ہے حدیثوں میں، جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اعمال میں اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمل ہمیں دیا ہے اس کام کو کرنے کے بعد خوشی ہونا، اور اس کام کے کرنے میں جتنی بھی مشقت پیش آئے اس مشقت کو برداشت کرنا، کام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور اس میں کوئی دشواری پیش آ جائے اپنی طرف سے دشواری مانگنا نہیں، لیکن اگر دشواری پیش آ جائے تو وہ بندے کی لک ہوتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے فرض میں کوئی دشواری پیش آ گئی تو وہ بندے کی لک ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس دشواری کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہوئے اس نے اس حکم کو پورا کر دیا تو وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، روزے پیش آ گئے، لمبے روزے ہیں، جاب کے ساتھ آدمی روزہ رکھ ڈالے، تراویح ہے، دیر سے وقت شروع ہوتا ہے، تراویح پوری پڑھنی ہے، پوری تراویح پڑھی، اس میں قرآن پاک کو سننا سنت ہے، قرآن پاک بھی سن لیا تو ایک بات ہو گئی، وہ ایک کارنامہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کام میں کبھی اللہ پاک آسانی فرما کے امتحان لیتے ہیں، کبھی اس میں مجاہدہ ڈال کے امتحان لیتے ہیں، اور مجاہدے کے وقت میں مجاہدہ کرنا ہی کمال ہے، مجاہدے سے جان چرا کے عمل کو خراب کرنا، شارٹ کرنا، مختصر کرنا، یہ عیب ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑا عیب ہے، کمزوری ہے، یہ ایمان کی بھی کمزوری ہے، عمل کی بھی کمزوری ہے، اور اپنے اللہ سے تعلق کی بھی کمزوری ہے، نبی کے ساتھ تعلق کی بھی کمزوری ہے، یہی ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کا بچہ کسی خاص امتحان میں کامیابی حاصل کرے، اس کو گولڈ میڈل مل جائے اور پورے ملک کا اس سے نام روشن ہو جائے، کھیلوں میں ہوتا ہے، مقابلوں میں ہوتا ہے، تیراکی کے مقابلوں میں، پہاڑ چڑھنے کے مقابلوں میں، ریسلری کے مقابلوں میں، کھیل کے مقابلوں میں، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں آپ کو اگر کوئی آدمی بہت اسٹرگل کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو انعام مل جاتا ہے، جیت جاتا ہے وہ، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اس کے لیے بھی سرمایہ فخر ہے، اس کے والدین کے لیے بھی سرمایہ فخر ہے، پورے ملک کے لیے سرمایہ فخر ہے۔ اب اگر وہ اس جگہ محنت کرنے، مقابلے کے لیے محنت کرنے میں جان چراتا اور اس کی تکان کو برداشت نہ کرتا، مشقت کو برداشت نہ کرتا، اس کے لیے جو تیاری کرنی ہوتی ہے، جو پریپریشن ہوتا ہے، اس میں جو آدمی کو محنت و مشقت ہوتی ہے وہ اس کو برداشت نہ کرتا، چونکہ اس کے بغیر تو کوئی مقابلے میں حصہ لے نہیں سکتا، تو کیا نام ہوتا، کیا کام ہوتا؟ جان چرانے کا نام تھوڑی ہے کچھ کام، کام تو کام کرنے کا نام ہے، اور کام کرنے کے وقت میں اگر کوئی دشواری آ جائے تو اس دشواری کے ساتھ کر لینا ہی اس عمل کی خوبی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. ایک خوشی اس کے افطار کے وقت میں ہوتی ہے، افطار صغیر میں بھی افطار کبیر میں بھی. افطار صغیر ہر روز جو مغرب ہوتی ہے وہ آج کا عمل ہو گیا، اللہ نے آج کا روزہ رکھا دیا اور اب کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے آدمی کو. اور پورے مہینے کا جو روزہ ہوتا ہے، مہینہ ختم ہو گیا تو جو روزہ کھولتے ہیں، مطلب جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہ افطار کبیر کہلاتا ہے، جو پورے مہینے بھر کا افطار ہے وہ. اسی وجہ سے وہ یوم الفطر ہے، وہ افطار کا ہی دن ہے وہ بھی. اس وقت خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ایک مہینے کے روزے، گرما کے روزے، جاب کے ساتھ روزے، مشقت کے ساتھ روزے، محنت کے ساتھ روزے اللہ نے رکھا دیے. ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دے دی، توفیق دے دی. اگر اللہ پاک کی طرف سے خاص توفیق نہ ہوتی تو یہ عمل انجام نہ پاتا. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، روزے جب پورے کرو تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اس کی توفیق ہو گئی. اس لیے یہ ایک خاص ایک تھاٹ ہے، یہ ایک تھنکنگ ہے، یہ کہ عمل کو کرنے کے وقت میں جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس عمل کو جس طرح کرنے کو بتایا اسی طرح کرنا. اس میں کبھی حالات آتے ہیں، یہ حالات اوقات کے بھی ہوتے ہیں، یہ حالات مشغولیت کے بھی ہوتے ہیں، یہ حالات صحت کے بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں، عوارضات کے ہوتے ہیں، ان کے باوجود اس کو کر ڈالنا کمال ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میں خوشی ہوگی روزے دار کو، جو اس واسطے کہ ہر سال برابر روزے رکھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا ایک آدمی، تو جو کام ہے جو اس کو دیا گیا وہ پورا کیا ہوا ہے، اس نے اپنا ہوم ورک اس نے پورا کر لیا ہے، اس کو خوشی ہوگی. کیونکہ حضور اللہ نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرا ہوتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور محنت کے وقت میں جو آدمی میں آلودگی ہو جاتی ہے، جو گندگی لگ جاتی ہے، کچھ کچرا لگ جائے، کچھ اور جیسے کشتی لڑنے والا آدمی ہے، کشتی لڑتے ہوئے مٹی لگ گئی، کیچڑ لگ گیا، کپڑے جسم خراب ہو گیا اور جیت گیا وہ، تو جب اس کے ماں باپ یا اس کے دوست اس کو گلے لگاتے ہیں تو اس کے پسینے کو برا مانتے ہیں. ارے یہ تو پسینے میں شراب ہو رہا ہے، اس کو کیسے گلے لگائیں، نہیں برا مانتے. اس کی مٹی کو برا لگاتے ہیں، کوئی برا نہیں لگاتے، بلکہ خوشی میں جھوم جاتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزہ رکھا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بکا آ گیا. یہاں منہ کی گندگی مراد نہیں ہے، پیٹ کے خلو کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ خالی ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. وہ برا نہیں مانا گیا، وہ بلکہ اس کی تعریف کی گئی ہے. تو اس واسطے کہ روزہ رکھنے کے واسطے مشقت اٹھایا. تو آج مسلمانوں نے اس فہم کو کھو دیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے، نماز چھوٹی کرنے کے چکر میں وہ 20 کہاں تک پڑھتے، 8 پڑھ لو. قرآن شریف نماز میں سننے کو تخفیف کرنے کے چکر میں کبھی زبانیں کہاں پڑھتے، دیکھ کے پڑھ لو. نماز میں قرآن شریف کو دیکھنا نماز کا عمل نہیں ہوتا، اعمال صلات میں سے نہیں ہے. اور نماز میں نماز کے عمل کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، نماز کو توڑ دیتا ہے. نماز میں دیکھ کے قرآن شریف پڑھنا عمل صلات میں سے نہیں ہوتا، نماز کے اعمال میں سے نہیں ہوتا وہ، اس لیے وہ نماز ہوتی نہیں. مگر اب مشقت چونکہ ہوتی ہے حافظ بننے میں مشقت ہوتی ہے. اب ہمارے حافظوں سے پوچھو کہ کتنی مشقت سے انہوں نے حفظ کیا ہے، اور ان کے والدین سے پوچھو کہ انہوں نے ان کے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے، تبھی تو اجر بھی ہے اس کا، اللہ کے یہاں رتبہ ہے، مقام ہے. کہ ان کو اس دنیا میں اتنی بڑی چیز مل گئی کہ اس سے زیادہ بڑی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا. حافظ قرآن کو اتنی بڑی دولت مل گئی، اتنی بڑی نعمت مل گئی اللہ کے بیان کے مطابق، اللہ کے نبی کے بیان کے مطابق، کہ اس سے بڑی نعمت کا تصور نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن جن کے پاس صحیح علم ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہماری بات کا کیا بھروسہ، ہمارے علم کا کیا اعتبار، ہمارے مشاہدے کا کیا اعتبار؟ ہمیں تو زندگی کچھ نظر آتی نہیں، ہمیں مستقبل کچھ نظر آتا نہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کا مستقبل ہے کیا، اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ انسان کا مستقبل ہے کیا، کیسے حالات آنے والے ہیں، کیسے کیسے عقبات اور گھاٹیاں آنے والی ہیں، کن مراحل سے انسان کو گزرنا ہے، وہ جانتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن پاک کی دولت مل گئی دنیا میں، اس سے بڑی چیز کا تصور نہیں ہو سکتا. بلکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن کا کچھ حصہ کسی کو مل گیا، پھر اس کے بعد اس نے دنیا کی کسی بھی چیز کو اس سے زیادہ بہتر سمجھا تو اس نے قرآن پاک کی بے عزتی کی. اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے قرآن پاک کا حفظ ہو جانا اور قرآن پاک کا پڑھنا. تو وہ فہم امت کی کھو جانے کی وجہ سے اب بھائی حفظ کہاں کرتے، دیکھ کے پڑھو. اور ہر چیز میں نظر عربوں کے اوپر جانے کی عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی ان کی زبان مادری ہے عربی، قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، لہذا وہ دین زیادہ جانتے ہیں. ان میں کوئی حافظ ہی نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ ہی ہوتا ہے. میں بھی اب یہ جو مسجد، یہ جو مدرسہ ہے جہاں پہ آپ ہیں، کیا مدرسے کا نام، دارالعلوم ڈیٹرائٹ میں، دو بچوں کا حفظ مکمل ہوا تھا. اس میں میں آیا تھا، دو سال پہلے یا تین سال پہلے کی بات ہے. جو اپنے ڈیربن کی مسجد کے جو امام ہیں موسیٰ صاحب جو تھے، حافظ موسیٰ پہلے امام تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے بیان کرنے کے لیے، ان کو بھی بلایا گیا تھا. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پورے امریکہ میں میرا پھرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، ہر مسجد میں تراویح میں حافظ صاحب قرآن شریف سناتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جتنی مسجدوں میں تراویح میں حافظ سناتے ہیں وہ یا انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں، عرب ایک بھی نہیں ہے. ان کو جب پڑھنا ہوتا ہے تو دیکھ کے پڑھنے کے اوپر مجبور ہیں، شوق ہی نہیں رہا ان کو، کہاں ہے ان کے پاس دین کا علم، کہاں محفوظ ہے ان کے دین کے معاملے میں. اب ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، ان میں ایسی کمزوری آ گئی ہے. وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، بہت قابل اکرام ہیں بحیثیت قوم کے، بحیثیت نسبت کے، لیکن اب دین کے معاملے میں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مسائل میں، احکام میں. دیکھو ان کے دین کا حال دیکھ لو، حافظ قرآن نہیں ہوتا کوئی، الا ماشاء اللہ ہی کوئی ہوتا ہے، دیکھ کے پڑھتے ہیں. خیر اگر ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہونا تو اچھی بات ہے. ایک بات بتا رہے ہیں، ایک عرض کی جا رہی بات کہ سمجھنے کے واسطے سہولت ہو جائے. اصل وہ فہم نکل گئی امت مسلمہ کے پاس، اور تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی برکت سے، علماء کی برکت سے، اولیاء اللہ کی برکت سے اپنے دیار میں، اپنے ملکوں میں رکھی ہے وہ چیز. کہ دین کا جو کام، مسائل جو ہوتے ہیں، احکام دین جو ہیں، مسائل جو ہیں، وہ اصل دین ہیں. مسائل دین کیا ہیں؟ اصل دین ہیں. اس پر عمل ہو جائے بالکل صحیح صحیح، اللہ کے قانون پر عمل ہو جائے، وہی دین ہے اصل میں. حتیٰ کہ دعوت جو ہے نا وہ اسی دین کی طرف ہوتی ہے، مسائل دین کی ہی دعوت ہوتی ہے. تبلیغ کا کام، دعوت کا کام کیا ہے؟ کہ بھائی ہم سب کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے، یہ دعوت دی جاتی ہے نا. تو وہ دین کیا ہے جس پر چلنے میں کامیابی ہے؟ وہ مسائل ہی تو ہیں، وہ احکام ہی تو ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، معاشرت کے مسائل، حلال کے مسائل، حرام کے مسائل، جائز کے مسائل، ناجائز کے مسائل، کمانے کے مسائل، شادی کے مسائل، نکاح کے مسائل، خوشی کے مسائل، غم کے مسائل، دوستی کے مسائل، دشمنی کے مسائل، تعلقات رکھنے کے مسائل، نہیں رکھنے کے مسائل، صلہ رحمی کے مسائل، قطع رحمی کے مسائل، کب قطع رحمی ضروری ہے، کب صلہ رحمی ضروری ہے. ہر وقت صلہ رحمی ضروری نہیں ہوتی، بہت مرتبہ قطع رحمی ضروری ہو جاتی. جب دین کا ٹکراؤ ہو جائے رشتہ داروں کے ساتھ میں، تو اس رشتہ دار کے ساتھ میں تعلقات رکھنا جائز ہے کیا؟ جائز نہیں ہوتا. وہ رشتہ دار سے تعلق رکھنے میں دین خراب ہو رہا ہے، اس کی دعوت قبول کرنے میں دین خراب ہو رہا ہے، اس کے فنکشن میں شرکت کرنے میں دین خراب ہو رہا ہے. تو اجازت دے گی شریعت کہ تم ایسے صلہ رحمی کرو؟ نہیں دیتی. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کس وجہ سے کی گئی قرآن پاک میں؟ اسی وجہ سے کی کہ انہوں نے سب سے دشمنی مول لی تھی اللہ کی خاطر سے، اور رشتہ داری تو تھے جن سے دشمنی مول لی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، صحابہ کرام کی تعریف قرآن پاک میں احادیث میں بھری ہوئی ہے. کیا کمال تھا ان کا، اللہ کی وجہ سے رشتے داروں سے بھی دشمنی بول لی تھی. باپ بیٹے کے سامنے تلوار لے کے، بیٹا باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑا تھا اور اس پہ خوش تھے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں نہیں بخشتا، تو دو ٹکڑے کر دیتا. ان کے صاحبزادے اسلام قبول اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ جنگ میں دشمنوں کے ساتھ میں تھے. انہوں نے زبان اسلام میں ابا سے کہا کہ ابا جان، ایک مرتبہ لڑائی میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، مگر آپ ابا ہیں بلکہ مجھے خیال آیا تو میں خاموش ہو گیا. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تو بیٹا ہے بلکہ خاموش ہونے والا نہیں تھا، میں تو دو ٹکڑے کر دیتا تھے. جبھی میرا اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، اللہ کی وجہ سے اولاد کوئی چیز نہیں ہے، بیوی کوئی چیز نہیں ہے، بچے کوئی چیز نہیں ہے، رشتے دار کوئی چیز نہیں ہے. احکام ہے یہ، مسائل معاشرت کے مسائل، حقوق کے مسائل، بڑے چھوٹوں کے مسائل، اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ہی نکلتے ہیں. مسئلہ بغیر دلیل کے نہیں نکلتا، دلیل ہے تو ہی مسئلہ بنتا، ورنہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ اس لیے علماء کرام جو چیز بتاتے ہیں، جیسے بتاتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے. پردے کے مسائل میں جو علماء بتائے وہی پردہ ہے. جو علماء کرام پردے کے مسائل بتائے وہی پردہ اصل ہے. جو غیر علماء پردے کے مسائل بتائیں گے وہ پردہ نہیں ہوتا. پردے کے مسائل میں بڑی نزاکت ہے. پردے سے متعلق آیتیں ایک وقت نہیں آئی سو ہیں، جیسے شراب کی آیتیں تدریجن آئی ہیں، شراب کے احکام، ایسے پردے کے مسائل بھی تدریجن آئے سو ہیں. وہ پوری بات علماء کو معلوم رہتی ہے. دین کی کسی بات پر عمل نہ ہو سکے تو شرمندہ ہونا چاہیے، مگر بات بنانا نہیں چاہیے. دین کی کسی بات پر عمل نہ ہو سکے تو شرمندہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یہ انسانیت ہے. اور بات بنانا، اس کو صحیح کرنے کے لیے، یہ شیطانیت ہے. شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اس نے بات بنائی، لاجک پیش کی. شیطانیت ہے. آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے حکم تلکم الشجرہ، میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو، تو کہنے بنا ظلمنا، قصور ہو گیا، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اعتراف کر لیا. غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، غلط کام کو غلط سمجھنا اور اس پر شرمندہ رہنا اس غلط کام کی غلطی کو کم کر دیتا ہے اور قابل معافی بنا دیتا ہے اور توبہ کی استعداد پیدا کرتا ہے، باقی رہنے دیتا ہے. غلط کام کو صحیح بنانے کا چکر چلانا اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، شیطانیت پیدا ہوتی ہے، توبہ کی توفیق کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، توبہ کی استعداد باطل ہوتی ہے اس سے. اس وقت امریکہ کے اندر جو مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ آیا ہوا ہے زیادہ تر، اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت فرمائے بس وہی محفوظ رہتے ہیں اور ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، یہ ہے کہ بات بنانے کی عادت، غلط مسئلے پر بات بنانے کی عادت. چاند کا مسئلہ آ گیا، بات بنانے کی عادت. جو لوگ بات بنا رہے ہیں چاند کے معاملے میں، وہ لوگ شیطانیت پر ہیں، گمراہ لوگ ہیں، گمراہ قوم ہیں، جہنمی ہیں. اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو، لیکن عمل اپنے اعتبار سے اتنا خبیث عمل ہے، وہ پوری امت کو گمراہ کرنے والا عمل ہے. کیلکولیشن سے روزے رکھنا، عید کرنا، نماز پڑھنا، کیا ہے یہ؟ گمراہ کرنے والا عمل ہے، شیطانی عمل ہے. اور یہ یہودیت ہے، مسلمانوں میں یہودیت ہے، مسلمانوں میں یہودیت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا ایک جگہ پر، کہ یہود کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ حق سامنے آنے کے بعد بھی زدم زدی میں نا حق پر عمل کرتے تھے. قرآن پاک میں یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی یہی وجہ بیان کی گئی، حسدا من عند انفسهم، عنادا، انہوں نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول نہیں کیا، حالانکہ جانتے تھے. تو مغضوب علیہم کی تفسیر میں یہی کہی گئی بات. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس امت میں جو طبقہ ایسا ہوگا کہ حق علماء کی بات پر اعتماد کیے بغیر حق حق سامنے آنے کے باوجود کھلم کھلا زدم زدی میں عمل کرے وہ اس امت کے یہودی ہیں. اور جو غلو میں بدعات میں خرافات میں ہیں وہ اس امت کے عیسائی ہیں نصرانی ہیں, کیونکہ ان کے اندر ضلالت آئی ہے. ضلالت کا مطلب ہوتا ہے کہ نادانستگی میں غیر شعوری طور پر گمراہی کے راستے پہ پڑ جانا, ارادی طور پر نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر گمراہی کے راستے پر چلے جانا, جیسے عیسائیوں میں ہوا, راہبوں میں ہوا. ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. وہ اس امت کے عیسائی. اصل دین جو ہوتا ہے وہ بعض وقت مجاہدہ ہو جاتا ہے اس کے کرنے میں, بعض وقت نہیں ہوتا ہے. نمازوں کے اوقات ہیں, جو نماز کا وقت اس کی جو تحقیق اپنی فقہ کے اعتبار سے ہے اسی پر رہنا چاہیے. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے اس میں, میں بتاؤں اس کو, وہ یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ چاروں امام حق پر ہیں, چاروں کے چاروں امام حق پر ہیں, اور صحیح بات ہے, ہمارے علماء ہی کہتے ہیں, سبھی کہتے ہیں کہ چاروں امام حق پر ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ چاروں کے تمام مسئلے صحیح ہیں؟ چاروں امام حق پر ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے جو امام گزرے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا, اجتہاد کے شرائط ان میں جمع تھے, متقی و پرہیزگار تھے, مخلص تھے, وہ امت کے قابل اعتماد لوگوں میں سے تھے, صلاحیت کے اعتبار سے بھی, علمی قابلیت کے اعتبار سے بھی, تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی, اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی. علم اور عمل ترجمہ کر رہے ہیں شاید, اردو نہیں آتی تو ترجمہ کر رہے ہیں شاید, نہیں, عمل کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی. باقی یہ بات آپ کو جاننا چاہیے کہ ہم جس امام پر اعتماد کرتے ہیں اس کے ہر اجتہاد کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اس کے اگینسٹ میں جو اجتہاد ہوتا ہے وہ یقینی طور پر غلط ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے آپ کو, وہ صحیح نہیں ہے. وہ پھر نزاکت کیا ہے اس میں؟ نزاکت یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے امام پر اعتماد کیا ہے, جو امام شافعی پر اعتماد کرے, امام مالک کے اجتہادات پر کرے, امام احمد بن حنبل کے اجتہادات پر کرے, یا امام ابو حنیفہ کے اجتہادات پر کرے, جس نے بھی اجتہاد کیا تو مجتہد تو یخطئ و یصیب, المجتہد یخطئ و یصیب, مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے, مجتہد صحیح نتیجے پر بھی پہنچتا ہے. اگر مجتہد صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ہے, فلہ اجران, ومن اخطا فلہ اجر. اور جو مجتہد اپنے اجتہاد کے شرائط پورے ہونے کے باوجود خطا کر جاتا ہے اس کو یکیرا ثواب ملتا ہے, کیونکہ اجتہاد تو کیا اس نے, اس معنی کر وہ حق پر ہیں. لیکن جس پر جس نے اعتماد کر لیا کہ قرآن اور حدیث کو انہوں نے سمجھا, زیادہ سمجھا, میں اس پر اعتماد کرتا ہوں, میں اس کو فالو کر لوں گا, اب اس فقہ کو وہ صحیح سمجھے گا, اس کے برخلاف جو فقہ ہوگا اس کو غلط سمجھے گا. دونوں کو صحیح کہتے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل چیز ہے, نہیں ہو سکتا ایسا. 99% ہم جس امام کو مال فالو کرتے ہیں ان کا جو مسئلہ ہمارے موافق ہوگا وہ صحیح ہے, 99%. 1% اس میں اپنے امام سے غلطی ہونے کا احتمال ہے, پاسبلٹی ہے, کیونکہ وہ وحی نہیں ہوتی, اجتہاد ہی تھا. اور ہمارے امام کے مسئلے کے مقابلے میں جو ہے کچھ اجتہادات فتوے وہ ہوتے ہیں جو سب کے ایک ہیں, کچھ میں ٹکراؤ ہوتا ہے. تو جو دوسرے کا ہمارے امام کے اگینسٹ میں مسئلہ ہے 99% وہ غلط ہے, شورلی غلط ہے, وہ یقینی غلط ہے. صرف 1% اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ صحیح ہوگا, پاسبلٹی ہے کہ ہوگا صحیح, کیونکہ بہرحال انہوں نے اجتہاد کیا ہے. صرف چونکہ اجتہاد کا مسئلہ ہے, وحی نہیں ہے وہ, اس وجہ سے وہاں 1% صرف صحیح ہونے کا گمان ہوتا ہے, 99% وہ غلط ہوتا ہے. آپ کے حساب سے نماز اس وقت میں شروع ہو رہی ہے مثلا, ایک وقت میں دوسرے کے پاس ابھی شروع نہیں ہو رہی, یا آپ کے پاس ابھی شروع نہیں ہو رہی دوسرے کے پاس شروع ہو گئی, دونوں صحیح کیسے ہو سکتے؟ پاگل ہیں کیا؟ امام کے پیچھے آپ کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے, دوسرے کے پاس پڑھنا ہے, تمہارے پاس پڑھنا حرام ہے, ان کے پاس پڑھنا واجب ہے. ایک ہی چیز حرام بھی ہو سکتی, واجب بھی ہو سکتی, ایک ہی چیز حلال بھی ہو سکتی, حرام بھی ہو سکتی, جائز بھی ہو سکتی, حرام بھی ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نادانی ہے امت کی. اس لیے جس فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں اسے ایک ہی امام کی فقہ کو فالو کیا جا سکتا ہے, اور آدھا تیتر آدھا بٹر, ایک چیز میں اس کو لے لیا, ایک چیز میں اس کو لے لیا, ایک چیز میں اس کو لے لیا, یہ اپنے مذہب کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے. اور مذہب خراب ہونے سے مراد کیا ہے؟ قرآن خراب ہونے والی بات ہے, حدیث خراب ہونے والی بات ہے. قرآن حدیث خراب ہو جاتا ہے اس سے. قرآن حدیث کیا ہے؟ وہ اصل دین ہے. اور اصل دین ہم تک کیسے پہنچا؟ ہمارے امام کے ذریعے سے پہنچا. اب ہمارے امام نے جو تشریح کر دی جس مسئلے کی, قرآن میں غور و فکر کر کے, حدیث میں غور و فکر کر کے, پھر ایک نے نہیں کی, امام ابو حنیفہ اس معاملے میں سب سے ممتاز ہے کہ ان کا فقہ شورائی فقہ تھا. 40 اس زمانے کے بڑے علماء کی انہوں نے باضابطہ شورا بنائی ہوئی تھی, اس میں ڈسکس ہونے کے بعد فتویٰ نکلتا تھا. اکیلے اجتہاد نہیں کرتے تھے وہ, ان کا اجتہاد غالب رہتا تھا ہمیشہ, مگر اکیلے کرنے کے عادی نہیں تھے وہ. 40 کا اس زمانے کے ٹاپ کے, وہ بھی مرتبہ اجتہاد کے اوپر فائز جو لوگ ہوتے تھے اس ٹائپ کے. اور پھر ان کے فقہ کے اندر ہمیشہ ہر زمانے میں مجتہدین جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں, ہمیشہ اس کو اپڈیٹ کیا جاتا رہا ہے, ہمیشہ اس کو جانچ پڑتال کی جاتی رہی. سب سے زیادہ قریب قرآن اور حدیث کے جو ہے نا وہ فقہ حنفی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وہ ہیں کہ قرآن اور حدیث کا علم ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ان سب میں, سری لنکا, ان سب میں ان سے ہی آیا تو ہے. ان کے ابا عبد الشاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے پاس علم حدیث, علم فقہ انہیں کے راستے سے آیا ہے. بڑے امام گزرے ہیں اپنے وقت کے, اس وجہ سے امام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے, بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ایسے کر لیتے تھے کہ بعد آپ تعلیم و تعلم بھی کر لیتے تھے, سیکھ لیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دیتے تھے. ایک کتاب ہے ان کی چھپی ہوئی جس میں انہوں نے 40 ایسے فتوے لکھے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے پوچھا ہے. اربعین اس کا نام ہے ان کی فتاوی منامات میں سے 40 خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے انہوں نے نقل فرمائے ہیں. تو اس میں باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھا انہوں نے, حضور نے یہ مجھے جواب دیا فرمایا. اس میں ایک سوال یہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ حضرت اب بندہ جیسا کچھ بھی ہے, انہوں نے اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بندہ علم فقہ سے واقف ہے, علم حدیث سے واقف ہے, علم تفسیر سے واقف ہے, اصول فقہ سے واقف ہے, قواعد عربیہ سے واقف ہے, یعنی قرآن اور حدیث سمجھنے کے واسطے کسی امام کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے آدمی کو, اس لیول کے تھے وہ. اب مجھ جیسے آدمی کے لیے بھی کیا تقلید کسی امام کی ضروری ہے؟ میں آزادی سے سوچ لیا کروں, جو میری سمجھ میں آ جایا کرے اس پر عمل کر لیا کروں, یا پھر چاروں میں سے جس کی بات سمجھ میں آ جایا کرے اس کو لے لیا کروں. مجھے دلیلوں کے اعتبار سے چاروں میں سے جس کی بات جس مسئلے میں زیادہ سمجھ میں آتی گئی اس کو میں لے لیا کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, فرمایا تم فقہ حنفی کو فالو کرو. اللہ کا منشا شریعت میں فقہ حنفی سے پورا ہوتا ہے. شارع کا منشا, قرآن نازل کرنے والے کا جو منشا اس حکم کے دینے میں ہے کہ اس سے کیا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ, حدیثوں کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے امت کو قوانین کی شکل میں کیا چاہا جا رہا تھا, نکاح کے معاملے میں, روزے کے معاملے میں, زکوٰۃ کے معاملے میں, حج کے معاملے میں, حج کے اعمال میں, نماز کے اعمال میں, اوقات کے اعمال میں, دوسرے اعمال میں, سب چیزوں میں جو حکم اللہ نے دیا ہے, تو اللہ کا ایک منشا ہے نا کہ یہ حکم اس طریقے سے ہونا چاہیے, اس کو منشا کہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ منشا شارع, شارع کا منشا فقہ حنفی سے پورا ہوتا ہے, اس لیے تم فقہ حنفی کی تقلید کیا کرو, فقہ حنفی کو فالو کیا کرو. یہ وہ چیز ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اس لیے اللہ اور اسی کے علماء, اسی کے ماہرین سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. بتایا نا ابھی میں نے کہ دوسروں کے پاس میں کسی چیز میں مہارت حاصل کرنے کا ذہن ہی ختم ہو گیا ہے, خود ان کے اپنے امام کے مسلک کو معلوم کرنے کا ذہن ختم ہو گیا ہے. امام شافعی کے نام سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں امام شافعی کی کہی ہوئی ہیں, وہ امام احمد کے نام سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں امام احمد کی فرمائی ہوئی ہیں, ان کے فتوے ہیں وہ, خامخواہ کی باتیں ہیں. امام مالک کے نام سے جو بات چلتی ہے امام مالک کا فتویٰ ہوتا ہے وہ, فقہ مالکی ہم لوگ پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ امام مالک نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے. فقہ حنبلی بھی ہم پڑھتے ہیں, فقہ شافعی بھی ہم پڑھتے ہیں, ان کا اصل مفتی بھی قول کا. ہر بات میں اقوال بہت ہوتے ہیں, یاد رکھ لو. ایک مسئلہ ہے اس میں فلاں نے کچھ کہا, فلاں نے کچھ کہا, فلاں نے کچھ کہا, فلاں نے کچھ کہا, وہ جو کہا ہوا ہوتا ہے وہ چلنے والا نہیں ہوتا, چلنے کے لیے نہیں ہوتا وہ. بلکہ اس میں غور و فکر کر کے علماء جس چیز کو مفتی بھی بولتے ہیں، جس پر فتویٰ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اصل مسئلہ. اقوال تو بہت ہوا کرتے ہیں اس میں. تو دین جو ہے وہ اصل کیا، قرآن اور حدیث میں جو قرآن اور حدیث اصل دین ہے، اس میں اصل ہے، مگر قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ علماء ماہرین کو معلوم ہوتا ہے. اور علماء ماہرین سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں، بلکہ علماء ماہرین سے مراد ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ناقل ہوتے ہیں خالی. اس زمانے کا مفتی ناقل فتاوی ہوتا ہے، مجتہد فتاوی نہیں ہوتا، فتوا بنانے والا نہیں، واضح فتاوی نہیں ہوتا اس زمانے کا مفتی، ناقل فتاوی نقل کرتا ہے. ہم تو اسلاف کی باتیں نقل کرتے ہیں، جو بھی ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ ہیں، اسلاف کی باتیں، اسلاف کے فتاوی نقل کرتے ہیں وہ. تو اس لیے اور اس کے سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ تھے، قرآن و حدیث کے مخاطب. انہوں نے جو بات کو جس جگہ پر جیسے سمجھا وہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو کس سیاق سباق میں، کس پس منظر میں، کس گراؤنڈ میں آپ نے بات کی، کیا مسئلہ چل رہا تھا، کس مضمون، کیسے انداز کی بات چل رہی تھی، ویسی وہ بات میں وہ صحیح مطلب نکل کے آتا ہے سامنے. اب جیسے میں یہاں بات کر رہا ہوں، بات کرتے کرتے میں نے آپ سے کہا پانی لاؤ، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ میں پانی لاؤ سے کیا بول رہا ہوں. بھئی ایک آدمی بیان کرتے کرتے پانی لاؤ بول رہا تو ایک دو گھٹ پانی پینا چاہ رہا ہوگا اس لیے لاؤ بول رہا ہے. لیکن یہ گراؤنڈ ہٹا دیجیے آپ، خالی اتنا جملہ یاد رکھ لیجیے کہ مول صاحب نے کہا پانی لاؤ، اب اس کو آگے چلا دو آپ، پانی لاؤ پانی لاؤ. اس پانی لاؤ سے کیا باتیں نکل سکتی ہیں؟ بالٹی میں لاؤ، لوٹے میں لاؤ، ہاتھ دھونے کے لیے لاؤ، غسل کرنے کے لیے لاؤ، پینے کے لیے لاؤ، پلانے کے لیے لاؤ، دم کرنے کے لیے لاؤ، کہے کے لیے لاؤ. تو جب ڈائریکٹ لینے کو جاتے ہیں نا، امت جب ڈائریکٹ لینے کو گئی ہے نصوص سے، قرآن سے، حدیث سے، تو وہ یہ گراؤنڈ چھوٹ گیا اس کا، اس کو سیاق سواق کہتے ہیں، پس منظر چھوٹ گیا. صحابہ کرام کے سامنے وہ چیز تھی، اس لیے انہوں نے جو بات لی وہ معتبر ہوگی. اس لیے اصل تفسیر عملی جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کی حضرات صحابہ ہیں، اور حضرات صحابہ سے ہی ہمارے مجتہدین نے اور فقہا نے اس کو نقل کیا ہے ہم تک، یہ چیز ہوتی ہے وہ. اس لیے صحابہ نے جو پردے کا مسئلہ سمجھا وہ معتبر ہے. پردے کا مسئلہ اس زمانے کا آدمی اگر کوئی بتانے لگے، سنانے لگے، وہ تھوڑا ہی معتبر ہو جائے گا. آر سے ادھر آ جاؤ آرام سے. السلام علیکم. السلام علیکم. تشریف لائیے، تھوڑا سا آگے ہو جاؤں. صحابہ کرام نے اوقات کا مسئلہ جو سمجھا، صحابہ کرام نے نمازوں کا مسئلہ جو سمجھا، روزوں کا مسئلہ جو سمجھا، زکوٰۃ کا جو مسئلہ سمجھا. کرسی چاہیے؟ اچھا کرسی چاہیے، اچھا ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام میں بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں مسائل میں، کیونکہ وہ ایک فقہ کو ایک صحابی پورے طور پہ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، مدون نہیں ہوا تھا نا فقہ ان کے درمیان. ضرورت ہوتی تھی سرکار سے پوچھ لیتے تھے، عمل کر لیتے تھے، قصہ ختم تھا وہاں پہ. تفصیل باضابطہ جمع کرنے کی، اس کو ترتیب دینے کی. مدون اسی وجہ سے بعد میں ائمہ ہوئے، مجتہدین ہوئے ہیں. تدوین فقہ کا جو کام ہوا، تدوین مسائل کا جو کام ہوا، ہر باب الگ الگ کر کے، ہر مسئلے کو، ہر موضوع کو، سبجیکٹ کو الگ الگ کر کے، اس کی ڈیٹیل میں جانا، اس کی تفصیلات میں جانا، حتیٰ کہ اس میں جو واقعات پیش نہیں آئے ہیں ان کی پاسبلٹیز پہ غور کرنا، پھر اس کا جو مسئلہ بن سکتا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کے لیے وہ بتانا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہی تھی کہ جو مسئلے کرنٹ لوگوں کو پیش آئے وہ نہیں سوچتے تھے یا نہیں سوچاتے تھے اپنے شورا میں، بلکہ وہ رکھتے تھے امکانی مسئلوں کو بھی، امکانی مسئلے جو اس وقت نہیں ہیں لیکن قیامت تک کبھی پیش آ سکتے ہیں. ایسے ہزاروں لاکھوں مسائل کا استخراج کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لاکھوں مسائل کا استخراج کر کے نقل فرما دیا ہے. کیونکہ بعض والوں کو اجتہاد کرنے آئے گا نہیں، وہ کچھ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اللہ پاک نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہم کر لیتے ہیں. ان کے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی مشرق میں رہتا ہے اور اس کی بیوی مغرب میں رہتی ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں بہت فاصلہ ہے، اور وہ اولاد ہونے کا، اپنی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے جو اولاد ہوئی وہ میری ہے، عورت سے جو اولاد ہوئی، نسب ثابت کریں گے یا نہیں کریں گے، ایسے ایسے مسئلے غور کرتے تھے وہ لوگ. چنانچہ فقہ میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ حالات نہیں ہے کہ مشرق و مغرب میں کوئی ملاقات کی شکل ہو سکے، لیکن فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اگر وہ دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا، چونکہ الولد للفراش
جو صاحب بیوی ہوتا ہے اس کا جو صاحب قابل ہے اس کا دعویٰ اصل قرار دیا جاتا ہے، اس کو قبول کیا. ایسے مسائل کا اجتہاد ہوتا تھا ان کا، ایسا غور کرتے تھے وہ. تو غرض یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اس مسئلے کو تھوڑا اچھی طریقے سے ذہن نشین کرو کہ اللہ پاک کے جو احکام ہیں وہی اصل دین ہے، اور حکم پورا کرنے میں جو محنت پیش آ جائے، جو مجاہدہ پیش آ جائے، اس کو اس مجاہدے کے ساتھ کرنا ہی کمال ہے. وہ مجاہدہ تو لک ہے بندے کا، کبھی نہیں آتا مجاہدہ، کبھی آ بھی جا سکتا ہے چونکہ عالمی دین ہے. تو کبھی روزے لمبے نہیں رہیں گے، کبھی بہت لمبے ہو جائیں گے، کبھی نمازیں آپ کو بہت آسانی سے پڑھنے کا موقع ملے گا، کبھی بڑا مجاہدہ پڑ جائے گا. اب ممالک عادیہ ممالک غیر عادیہ میں فرق ہو جاتا ہے. ہمارا جو ملک ہے امریکہ کا، یہ ممالک عادیہ میں ہر نماز کا وقت آتا ہے اور جاتا ہے. ایسے ملکوں کو ممالک عادیہ کہتے ہیں جہاں پہ وقت ہی نہیں آتا. جیسے انگلینڈ میں 3 مہینے عشاء کا وقت آتا ہی نہیں، ادھر مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، ادھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ممالک غیر عادیہ میں سے ہو جاتا ہے وہ، ان دنوں کے اس موسم کے اس کے احکام الگ ہیں، ممالک عادیہ کے احکام الگ ہیں. لیکن ممالک عادیہ میں جہاں وقت دیر سے شروع ہوگا تو مسئلے کو بدل کے وقت جلدی کر سکتے اپن، یہ مجاہدہ کرتے. مجاہدہ کرنا پڑتا، اسی کا تو امتحان ہے بندے سے، وہی تو آزمائش ہے مذہب کی. حکم پورا کرنے میں اگر مشقت پیش آ جاتی ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے تو نور نالا نور، کم خرچ بالا نشی. اور اگر مجاہدے سے پیش آتا ہے تو وہی تو اصل امتحان ہے، اس کا اس مجاہدے کو کر کے گزر جانا، اسی کی خوشی ہوتی ہے اصل میں، وہی کمال شمار ہوتا ہے اصل میں. چاہے نماز میں آ جائے، چاہے روزے میں آ جائے، چاہے زکوٰۃ میں آ جائے، چاہے حج میں آ جائے، کس میں بھی آ جائے. اب حج میں مشقت پیش آتی بلکہ مسئلے بدل دے رہے ہیں. مسئلہ بدلنا جو ہے نا، یہ تو انتہائی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے. بات بنا دے رہے ہیں، بات بنانا یہ اللہ تبار، یہ شیطانیت ہے. یہ انسانیت آدمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عمل نہیں ہو رہا، مجاہدہ زیادہ پڑ جانے کی وجہ سے. ہاتھ جوڑو اللہ سے، معافی مانگو کہ اللہ میں قصوروار ہوں، ہونا تو ویسے چاہیے تھا لیکن نہیں کر سک رہا. بقیہ یہ کہ حجت کر کے بات کو، غلط بات کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو دین کو بدلنا ہے. دین کو بدلنا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو بدلنا ہے. اور قرآن و حدیث کو بدلنے کا کام یہ بالکل ایسے ہی جیسے یہودیوں نے کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے بدل دیا تھا. قرآن پاک میں سب سے پہلے یہودیوں کے حالات اسی لیے لکھے گئے ہیں، یلبون السنتہم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب. لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ یہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے تھے. اللہ نے تورات میں یہ بات کہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات نہیں کہی ہوتی تھی. وہم یعلمون، اور جانتے بوجھتے کرتے تھے ایسا شرارت کی وجہ سے. تو اس لیے اپنے دین کو بچانے کے واسطے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس فتنوں کے زمانے میں، اس انتشار کے زمانے میں، کہ جو اتھنٹک علماء کرام ہیں اور ہم جس فقہ کے فالوور ہیں اس فقہ کے جو مستند علماء ہیں ان سے ان کے فتاوی پر عمل کیا جائے. اور ان کے شاگردوں میں، ان کے ماتحتین میں بھی اگر کوئی علماء ایسے ہیں جو کسی پریشر کی وجہ سے مسئلے کو بدل لیتے ہیں، دباؤ کی وجہ سے دباؤ میں آ جاتے ہیں، نوکری محفوظ نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے بھائی اب تمہاری مرضی کے مطابق نماز پڑھا دیتے، تو یہ علماء کنسیڈر نہیں کیے جا سکتے. عالم کی علماء حق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ کسی پریشر سے متاثر نہ ہو. ایک مرتبہ جب میں افتا کر کے فارغ ہو رہا تھا تو میں نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا. اس میں میں نے حضرت سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت ہم جس جگہ جا رہے ہیں، ہم حیدرآباد کے لوگ ہیں، اگر کوئی یہاں حیدرآباد کا ہے تو اس کا پتا ہے کہ حیدرآباد کا 40 سال پہلے کیا حال تھا. یہ 40 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں میں آپ سے، 35-40 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں جو ہے ہر مسجد میں بدعت. آپ کو الفاتحہ بولنا ہے تو امامت ملتی نہیں، اتنی ملتی. جمعہ کے دن کھڑے رہ کے سلام پڑھنا جمعہ کی دعا ہونے کے بعد، اور عصر کی نماز کے بعد فاتحہ پڑھنا، فجر کے بعد فاتحہ پڑھنا، امامہ بین کی نماز پڑھانا، اگر امامہ نہیں بنے تو نماز نہیں ہوتی آپ کی. ایسی بات بدعتیوں میں ہوتی ہے. تو ہم نے حضرت کو لکھا کہ حضرت اب جا رہے ہیں، فارغ ہو کے باہر کے کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، مسجد میں امامت کریں گے. تو ہم کو تو پتا ہے کہ یہ چیزیں بدعتیں نہیں ہونی چاہیے، مگر ان کی اصلاح کرنے کے واسطے ہم کو امامت کر لینا پڑے گا. ہم کو کہیں نہ کہیں تو امامت کرنا ہے ہی، امامت کریں گے. لیکن امامت پہ ہم اسی وقت رہ سکتے ہیں جب ان کی اس معاملے میں ہم حمایت کریں، چاہے تھوڑے دن کے لیے صحیح. جب وہ ماننے لگ جائیں گے تو اس کے بعد میں ہم پھر ان کو صحیح راستے پہ لے آئیں گے. ایسی چانسز ہیں. تو ایسی جگہ کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، جزائے خیر دے. ایک جملہ انہوں نے فرمایا جو زندگی بھر کے واسطے بس ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ دوسرے کی رعایت میں اپنے دین کو خراب کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. دوسرے کی رعایت میں اپنے دین کو خراب کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. آپ کو جائز نہیں ہوگا کہ آپ ایسی جگہ امامت کریں. جائز نہیں آپ کو امامت کریں, مت کیجیے آپ امامت. بقیہ یہ کہ میں پلوں گا کیسا, میں تو مولوی آدمی ہوں. تو بولے یہ ایمان سیکھنے کے لیے مدرسے میں شریک ہوا تھا. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں پلوں گا کیسا, تو یہ ایمان سیکھنے کے لیے مدرسے میں آدمی گیا تھا, وہاں سے سند حاصل کی تھی. اب وہ لوگ نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں تو پھر پڑھا دیں گے, اس کے بغیر نوکری نہیں رہتی. وہ عید کی نماز پہلے پڑھتے ہیں تو پڑھا دیں گے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ فلاں دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو رکھ لیں گے, بھائی اس کے بغیر نوکری باقی. یہ مولویت ہے, یہ اس کا نام علماء ہے. یہ ضمیر فروشی ہے, یہ مذہب فروشی ہے, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ معاف کرے ہمارے بزرگوں کو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو. ایسے میں اس وجہ سے یہ بول رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ, ہزار بار خدا نہ خواستہ, ایسے ساتھیوں سے سابقہ ہو جائے, ایسے حضرات سے جو, تو ہم ان کی کوئی تعویل کر لیں جو حسن ظن قائم کر سکتے ہیں, ہم کوئی تعویل مگر اقتدا نہیں کر سکتے. ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا, ان کی بات پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. ان کے بڑوں سے پوچھا جائے, ان کے بڑے بھی یہی بولتے تھے کیا؟ ان کے اسلاف سے پوچھا جائے, ان کے اسلاف کا ایسے فتویٰ ہوتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے وہ پوچھ لیا جائے, قصہ ختم. اصل دین پر عمل ہو جانا ہے میرے بزرگوں, چاہے تھوڑے لوگ رہ کے عمل کر لیں, چاہے زیادہ لوگ رہ کے عمل کر لیں. اہل حق دو تین ہوں مگر اہل حق ہوں تو وہ حق کا وجود خارجی ہے, حق کا فزیکل وجود ہے, اسٹرکچر جو قرآن حدیث کا بیرونی عمل وجود جس کو کہتے ہیں وہ ہے, وہی کسی دن اثر لائے گا. اور کوئی اثر دنیا میں لائے نہ لائے, آخرت میں تو نجات اسی کی ہوگی. نجات اولی اور نجات کاملہ, دخول اولی اس کو کہتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایمان تھا لیکن اس نے گڑبڑ کی ہوئی ہے تو دھپے کھا کے تو جانے والا ہے نا جنت میں, تو دھپے کھا کے جانے کو دخول اولی نہیں بولتے ہیں. اول وہنے میں نجات نہیں ہوگی, خوب نلا دھلا کے رگڑ مرگڑا کرا کے ذرا سا بلیچ ولیچ میں ڈال کے پھر پہنچا, پھر نکالا جائے گا, اس کو میل نکالنے کا ہے. لیکن نجات اولی جو ہے وہ ایمان کامل کے ساتھ ہے, وہ طاعت کاملہ کے ساتھ ہے. خاص طور پر جن کو اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہو ان پر تو بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو, ہے تو یہ علماء کے درمیان میں بولنے کی بات, لیکن آج کا امریکہ کا عوام بھی جو ہے نا عالم سے کم نہیں سمجھتا نا اپنے کو. مسئلہ یہ ہے, احکام دین جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق سائیڈ ایفیکٹس اور رد عمل سے بھی متعلق ہوا کرتا ہے. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ نفس مسئلہ جو بھی ہو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, فتویٰ سائیڈ ایفیکٹ کے اعتبار سے دیا جائے گا, اس لیے کہ امت کو محفوظ رکھنا ہے, امت کی حفاظت کرنی ہے, امت کے دین کی حفاظت کرنی ہے, ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, ان میں انتظام قائم رکھنا ہے, ان میں ڈسپلن رکھنا ہے. فتوے میں بہت سے فتاوی انتظامی بھی ہوتے ہیں, اور وہی فتویٰ ہوتا ہے انتظامی ہونے کی وجہ سے, یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری چیز جائز ہوتی ہے اس میں. نہیں, وہ حفاظت کی شکل وہی بن سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں بنتی. وہ حفاظت کی, اس کو حفاظت کی کہلاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تھی اور دائیں ہاتھ میں آپ نے پہنی تھی, مہر لگانے کے لیے آپ پہنتے تھے. مگر جب شیعوں نے اس کو اختیار کر لیا تو امام ابو حنیفہ نے کیا فتوا دیا کہ انگوٹھی پہننا صحیح نہیں. انگوٹھی پہننے کے, اب انگوٹھی پہننے کی ممانعت کا جو فتوا امام ابو حنیفہ کا ہے وہ انتظامی فتوا ہے, کہ شیعہ اور سنی کے اندر ڈفرینس رہنا ضروری ہے, مکس ہو جائیں گے, گڑبڑ ہو جائے گی. ہزاروں فتوے ایسے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں, چکڑوں فتوے ہیں. ہمارے ہندوستان میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ فتوا ہے, رہن رکھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ رہن سینٹر جو ہے نا, مکان رکھ دیتے ہیں, اپنی جویلری رکھ کے قرضہ اٹھا لیتے ہیں نا, رہن جس کو بولتے ہیں, رہن رکھنا, یہ اس کے سینٹر پورے کے پورے بنیوں کے پاس ہیں ہمارے پاس. اور بنیا جو ہے نا وہ سودی کاروبار کرتا ہے, بغیر سود کے کوئی رہن نہیں دیتا. تو رہن اپنی جگہ پہ اسلام میں ایک چیز ہے, لیکن جو بھی رحم رکھے گا امت مسلمہ میں سے عورت یا مرد وہ بغیر سود کے نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ معاشرے میں وہ سود کے ساتھ ہی لازم ملزوم کی حیثیت سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا کتاب میں فتویٰ آپ کو کیا ملے گا کہ رحم سینٹر میں رحم رکھانا جائز نہیں۔ مفتی سے پوچھیں گے تو مفتی یہی فتویٰ دے گا، کیونکہ رحم اسلام میں مشروع نہیں ہے، کہ رحم تو اسلام میں مشروع ہے مگر اس کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں دو علماء کرام ہو گئے، دو قسم کے علماء ہو گئے تھے، کہ ہندوستان دارالحرب ہے، وہاں پر اگر وہاں ان لوگوں کے ساتھ میں سودی معاملہ اگر کر لیے تو ان کی رضامندی سے، چونکہ ان کا مال مل رہا ہے تو یہ سود متحقق نہیں ہوتا، مگر جو منتظم مزاج علماء کرام تھے ان کے پاس یہ مسئلہ تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ گڑبڑا مسئلہ گڑبڑا جائے گا، یہ لوگ احتیاط میں نہیں رہ سکتے، کنٹرول میں نہیں رہ سکتے، حد پہ نہیں رہ سکتے، حد سے باہر کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اس زمانے کے ان علماء کی بات پر عمل کیا آج وہ پورے سود خار ہیں، ان کی نسلیں سود خار ہیں، ابھی بھی ہیں، ہمارے حیدرآباد میں تو محلے کا محلہ اسی کا بسا ہوا ہے، یہ پورے محلے بھی وہی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ مسلم غیر مسلم کے ساتھ سودی کاروبار نہیں کرتے، مسلم کے ساتھ سودی کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ وہ سود کا ہی ان کا بزنس تھا، تو کب تک آدمی بچے گا اور کہاں تک احتیاط کرے گا؟ تو مسلمانوں سے سود شروع کر دیے، اب وہ پہلے صرف سود بھی لیتے تھے دیتے تھے وہ غیر مسلموں کے ساتھ، پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ میں بھی ہو گیا، دوسرا بھی بزنس تھا، اب وہ چھوڑ کے خالی سود میں پڑ گئے، ان کا بزنس کیا ہے؟ سود، ان کو بزنس، اب ان کی اولاد کو تو کوئی تمیز ہی نہیں رہی اس چیز کی، وہ سائڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل اس سے ریلیٹڈ ہوا کرتے ہیں، شروع میں جب کھڑے ہو کے سلام پڑھ دیتے تھے یا الفاتحہ پڑھ دیتے تھے تو اگر کوئی بیٹھ کے سلام پڑھے تو بھی جائز ہے، مطلب درود شریف پڑھے، کھڑے ہو کے درود شریف پڑھے تو کیا ہے، وہ بھی تو منع نہیں تھا نا، تو اپنے سائڈ افیکٹ کی وجہ سے اس کے اوپر فتویٰ لگا سو ہے، وہ آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت جزیات ہیں، میں زیادہ تفصیلات میں بھی نہیں جاؤں گا، آپ کا ذہن الجھ سکتا ہے تھوڑا سا، اس کے ضمن میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ جزیات تھوڑے اس وجہ سے مجھے سنانے پڑے کہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے اس بات کے لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکہ ہے آزادی ذہن کی جگہ ہے، اور قرآن و حدیث کے معاملے میں لوگ بہت ہی کیئر لیس ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، جس کے جو منہ کو آیا منہ کھول دیتا ہے، قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، مسلک کا تحفظ نہیں ہے، چاروں یعنی مقلد ہونے کی ذہنیت نہیں پائی جاتی، تقلید کی ذہنیت نہیں پائی جاتی، اور تقلید سے ہٹا ہوا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ گمراہی پہلے سے ہے، اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کیا بول کے۔ اور یہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا رہا ہوں آپ کو، چاروں امام سے ہٹ کے جو مسئلہ ہوگا وہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ چاروں اماموں پر امت 1500-1250 سال متفق رہی ہے، کوئی بھی غیر مخلد نہیں تھا 1250 سال تک، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، اور امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی، اور 1250 سال اتفاق کری ہے، تو اب اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ پانچواں کوئی نکالے گا تو اس کا گمراہ ہونا پہلے سے طے ہے، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ وہ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گمراہی اس طرح عام ہے، ہر آدمی اپنے منہ سے جو آیا قرآن حدیث کے بارے میں بولتا ہے، مسلک کا تحفظ نہیں رہا ہوا ہے، جب مسلک کا تحفظ نہیں رہا تو قرآن اور حدیث کا صحیح علم محفوظ نہیں رہتا ہے، اور قرآن حدیث پر صحیح طریقے پر تحقیق کے ساتھ میں عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس ملک میں اپنے مسلک کے تحفظ کے واسطے آدمی کو ایسے مسائل میں جہاں کسی کے کہنے کی وجہ سے کچھ گنجائش نظر آتی ہو تو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فرض کیجئے کہ مسئلہ امام شافعی کے قول کے مطابق، چلو بھائی فقہ شافعی کے اعتبار سے 15 ڈگری پہ نماز ہو جاتی، بلکہ آپ نے بات لگا دی، عام پبلک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے اس کا پریشر کیسا ہو جائے گا؟ ڈیمیج ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، بھروسہ ختم ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ اس بھائی اس میں ضرورت پیش آ گئی تھی، اس کو چھوڑ دیا تو اس میں بھی چھوڑ دو، اس میں بھی چھوڑ دو، اس میں بھی چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فقہ حنفی کو سمجھا ہی نہیں تھا کچھ، اس پہ اعتماد ہی نہیں کیا تھا، تو پھر فالو کس کو کر رہے تھے آپ؟ صرف 10-15 دن کی محنت کے واسطے، پورے مہینہ بھر بھی محنت نہیں کرنا پڑتا نا، پھر اب یہ ٹائم پہ تو آ گیا، وہی ٹائم پرانا ٹائم آ گیا، ان لوگوں کا بھی ٹائم آ گیا، صرف 10-15 دن کے مجاہدے کے واسطے، یہ کوئی عقل مندی ہو سکتی؟ اچھا جب آپ ایک اعتبار سے فتویٰ دیں گے تو وہ رمضان کے ساتھ خاص کیوں ہے، غیر رمضان میں کیوں نہیں چلے گا؟ جب نماز کے لیے آپ فقہ شافعی کے اعتبار سے آپ نے فتویٰ دیا عشاء کا مغرب کا, تو فجر میں اور مغرب میں ٹائم میں فرق نہیں رہتا, دونوں ایک ہی ٹائم ہوتے ہیں. جب دونوں ایک ہی ٹائم ہوتے ہیں تو پھر فجر کا وقت شروع ہو گیا بعد میں, جب ادھر عشاء کا وقت پہلے شروع ہوتا ہے تو ادھر فجر کا وقت بعد میں ہوتا ہے, اسی اعتبار سے کم ہو جاتا ہے نا, سورج کے نکلنے میں ٹائم کم ہو جائے گا تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ادھر بڑھ گیا. اب یہ جتنے لوگ آدھے گھنٹے کے بعد سحری کھا رہے ہوں گے کس کو روکو گے آپ؟ ان سب کا روزہ برباد, روزہ ہو گئی نہیں. ایک منٹ کے بعد بھی, ٹائم ہونے کے ایک منٹ بعد بھی کوئی کھائے گا پیے گا روزہ نہیں ہوتا اس کا, بھوکے رہو پیاسے رہو, کیسے کنٹرول امت پر کیسے قابو میں لاؤ گے امت کو, کہاں کا مسئلہ بتاؤ گے؟ اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی آزاد ہو گیا, فقہ حنفی سے نکل گیا, اس کی گردن, اس کا توق اپنی گردن سے نکال دیا, اس سے آزاد ہو گیا, تو پھر وہ اس پہ فقہ شافعی پہ کیوں رہے گا؟ اسی وجہ سے کیا ہے, پھر 15 سے پھر 12 پہ آ جاتے ہیں, 12 سے پھر 9 پہ آ جاتے ہیں, اور آئے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں, کیونکہ ایک مرتبہ ڈھیلی ڈوری آپ نے دے دی اس کے بعد میں تو پھر پکڑنا مشکل ہے. بیل کو نہیں پکڑ سکتے آپ, تو آدمی کو کیسے پکڑ سکتے؟ بیل کے گلے میں سے پٹا چھوڑ دو پھر پکڑنے کو جاؤ, دیکھو کیسے سینگے مارتا ہے آدمی, تو بیل سے بہت آگے کی چیز ہے, یہ قابو میں نہیں آ سکتا پھر. اس لیے اس معاملے میں جو علماء کرام محتاط راستہ بتاتے ہیں نا, وہ صرف ایک کا ہی نہیں ہوتا, وہ پورے عالم کا ہوتا ہے, پورے امت مسلمہ کا ہوتا ہے, ان کے بحثیت مجموعی مزاج کا ہوتا ہے, ان میں نظام کے قائم رکھنے کا ہوتا ہے, یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں, اس کے اعتبار سے فتوے ہوا کرتے ہیں وہ. ایک اور مسئلہ اصولی آپ کو سنا دیتا ہوں, آج میں علمی بحث ہی کر رہا ہوں زیادہ. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسائل میں اقوال جو ہے نا وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر چیز میں ہوتے ہیں, نماز کے فرائض میں, واجبات میں مسئلے, سنن میں مسئلے, وقتوں میں مسئلے, روزوں میں مسئلے, زکوٰۃ میں مسئلے, حج میں مسئلے, خلا میں مسئلے, نکاح میں مسئلے, طلاق میں مسئلے, وراثت میں مسئلے, حقوق میں مسئلے, ہر ایک میں کئی قول ہوتے ہیں بہت سے علماء کے, انہوں ایسا بولے. شادی کرنے کا ہے تو بچے کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے, دیکھنے کے بعد بات کر سکتے نہیں کر سکتے, کچھ بولتے نہیں کر سکتے, کچھ بولتے کر سکتے, بولتے خلوت بلا اجنبیہ کے اعتبار سے تھوڑی دیر تنہائی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے, کچھ بولتے ہو سکتا ہے, کچھ بولتے نہیں ہو سکتا. بھائی ایک عورت سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ٹچ کر کے دیکھ سکتے نہیں سکتے, اس کا جسم ہے نہیں ہے, کیسا مناسب ہے کیسا نہیں ہے, کچھ علماء یہ بھی بولے ہیں کہ دیکھ سکتے ٹچ, کچھ یہاں تک بھی چلے گئے ہیں کہ اس کے جسم کا بڑا حصہ آپ بغیر کپڑوں کے بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو زندگی بھر اس کے آستہ اس کو اپنانا ہے. ان سب پہ آپ عمل کر سکتے کہ یہ بھی قول ہے. ہر قول عمل کا ہوتا ہے, کیا کسی نے کہا اپنے اعتبار سے, اپنی تحقیق سے کوئی بات, تو عمل کی چیز ہوتی ہے وہ, ان کا یہ قول ہے کہتے ہیں ان کا, بھائی تیرے کو کیا پتا کس کا کیا قول ہے, اقوال بہت ہوتے ہیں, اسی وجہ سے مفتا بھی یہ قول الگ نکل کے آتا ہے کہ نہیں اصل چیز کیا ہے اس میں, ورنہ یہ سب گڑبڑ ہے. مفتا بھی فتویٰ جس پر ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے, وہ مفتا بھی قول کو ہی لیا جاتا ہے ہمیشہ. اقوال تو ہر چیز میں ہوا کرتے ہیں, ہر بات بڑے بڑوں کے ہوتے ہیں, مجتہدین کے ہوتے ہیں, ائمہ کے ہوتے ہیں, ایک امام کے مقابلے میں دوسرے امام کے ہوتے ہیں, ایک ہی امام کے ماتحت ان کے علماء کے درمیان میں ہوا کرتے ہیں. تو یہ تو علماء کرام اس کی باریکی کو سمجھتے ہیں, ہم تھوڑی باریکی کو سمجھتے ہیں کہ اس میں بیچ میں اڑائیں ٹانگ اور ضد کریں اس کے معاملے میں کہ نہیں بھائی ان کا بھی تو قول ہے نا, ان کا بھی تو قول ہے نا, تم کو کیا معلوم کیا قول ہے. ایک اور اصول بتا دوں آپ کو, ایک اصول ہے تفردات کا. تفردات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخصوص مسائل کے اندر کوئی آدمی بہت تحقیق کر کے اندر تک جاتا ہے تھوڑا سا, اور اس کی اپنی ایک رائے بناتا ہے کہ اس معاملے میں یہ چیز ایسی ہونی چاہیے, میں نے تحقیق کی ہے. بڑے بڑے علماء کے تفردات ہوتے ہیں. ہماری فقہ کی کتابوں میں فقہ حنفی کے اندر ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, علامہ ابن حمام نام کے, صاحب فتح القدیر, ہدایہ جو سب سے بڑی فقہ کی کتاب ہے اس کے جو شارح ہیں صاحب فتح القدیر, اس کے کمال الدین ابن حمام ہے نا پورا نام ان کا, علامہ ابن حمام, کمال الدین ابن حمام نام ہے, بڑے محقق گزرے ہیں, حتیٰ کہ ان کو مجتہدین کی ایک قسم میں, ایک کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے, اتنے بڑے ہیں. ان کی کتاب سے ہر کوئی استفادہ کرتا ہے عالم. ان کے تفردات بہت ہیں فقہ حنفی میں, ایک بھی ان کے تفرد پر عمل نہیں کرتے, نہیں کیا جاتا. تفرد کا مطلب ہے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد, سمجھ جا رہے ہیں. جمہور علماء اس معاملے میں جو بولتے آئے ہیں وہ بات چلے گی, علماء کی جماعت بحیثیت مجموعی اس مسئلے پہ جو رائے اور جو فتویٰ دیتی رہی ہے اس کو نافذ کیا جائے گا. تفردات آپ کی اپنی جگہ پر, تفردات عمل کرنے کے نہیں ہوتے. اوقات نماز کے معاملے میں احسن الفتاوی کے جو مصنف ہیں مولانا رشید احمد صاحب, ان کے بھی بہت تفردات ہیں, ان کے بھی بہت ان کے تفردات پہ عمل نہیں ہوتا. اپنی جگہ پر انہوں علماء حق میں سے ہیں, لیکن جس جگہ انہوں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائے ہوئے ہیں اس کو علماء فتویٰ نہیں دیے. حتیٰ کہ مفتی شفیع صاحب نے کبھی فتویٰ نہیں دیا ان کے قول کو, حتیٰ کہ مفتی شفیع صاحب ان کے پاس جا کے مہمان بھی رہے ایک مرتبہ اوقات ہی کے مسئلے میں. انہوں نے اپنی رائے پیش کی, انہوں نے اپنی رائے پیش کی, مفتی صاحب نے آنے کے بعد میں جو فقہا کی رائے تھی مجموعی اسی رائے کے مطابق فتویٰ دے دی. بہت واویلا مچایا انہوں نے کہ بھائی تحقیق تو ایسی تھی. انہوں نے کہ تحقیق تھی, کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ ہماری تحقیق سے اوپر ہو جاتی ہیں, ہم نہیں کہ پہنچے وہاں. جو تفردات ہیں ان کو نہیں لیا جاتا. جو جمہور کا فتویٰ, جو جمہور کا قول, یہ جمہور کیا ہے, جمہور کا قول کیا ہے, فتویٰ کیا ہے, یہ علماء ہی کہ علماء کی لینگویج ہے, وہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو, ان کے پاس ہوتی ہیں یہ چیزیں محفوظ. جو جمہور کا فتویٰ ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا, تفردات کے مطابق عمل نہیں ہوتا. تو جب ان پوری احتیاطوں کے ساتھ میں کسی مسئلے پر عمل ہوگا تو وہ قرآن ہے, قرآن اسی کا نام ہے, حدیث اسی کا نام ہے. جب ان ساری تحقیقات میں چھان بین کے بعد, پورے چھلیوں میں چھل جانے کے بعد, حضرات علماء کرام کے درمیان میں ایک مسئلہ آ کے بحث مسئلے کے جس فقہ کے بھی امام سے آپ میں اور آپ فالوور ہوں مثال کے طور پر, ان کے علماء کی طرف سے جو فتویٰ بن کے آیا سامنے, تو یہی قرآن ہے. قرآن و حدیث میں حق ہے, لیکن قرآن و حدیث میں کیا ہے یہ کون نکالنے والا ہے؟ تو جو اس کے نکالنے کے گویا ایک معنی میں ماہر ہیں قرآن پاک کی زبان میں مستنبطین, لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, جو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں وہ اس کو جانیں گے. تو جو مستنبطین ہیں وہ اس میں سے جو نکالتے ہیں وہی قرآن ہوتا ہے, وہی حدیث ہوتی, اس پر عمل ہو جانا. اب اس پر عمل ہونے میں بعض مرتبہ دشواری پیش آتی ہے, مجاہدہ پیش آ جاتا ہے. اس پہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اگر کوئی عمل میں مجاہدہ کسی وقت پیش آ جائے تو اس مجاہدے پر جم کے اس کو برداشت کر لینا ہی کمال ہے, اور وہی لک ہے انسان کی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقال کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, تجھے پتا ہے کہ مجھے جینے کی خواہش تھی, زندگی کی خواہش تھی, مگر اس لیے نہیں کہ میں باغات بناؤں, کھیتیاں کروں, اچھے مکانات بناؤں, بلکہ اس لیے کہ گرما کی تپتی ہوئی گرما میں روزہ رکھوں اور پیاس کو آپ کے لیے برداشت کروں, بھوک پیاس کو آپ کے لیے برداشت کروں. اس کے لیے چاہتا تھا کہ تھوڑے اور دن مجھے گرمی کے روزوں کے مل جائیں. اب یہاں پہ گرمی کا روزہ آیا تو لوگ روزہ چینج کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تراوی آ گئی گرمی میں تو تراوی کو چینج کرنے کو بیٹھے ہوئے ہیں, اوقات آ گئے ذرا آگے پیچھے ہو کے اس کو چینج کرنے کو. بھائی مجاہدہ کاہے کا مجاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ؟ واللہ جینا جہاد الفینا الحدی النحم سبرنا کدھر گیا, اور من جہاد فنما جاہد النفسی کدھر گیا, رجانہ من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر کدھر گیا؟ مجاہدہ تو ہوتا ہے میرے بھائی بعض مرتبہ. اب پھر یہی روزے پلٹ کے تھوڑے سالوں میں سردیوں میں آ جائیں گے, اس وقت کوئی بھی نہیں بولتا کہ نہیں بھائی کچھ مشقت کرنا چاہیے, بول کے جب تو میٹھا میٹھا ہاف ہاف, کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے نماز کے, روزے کے, حج کے مسائل وغیرہ کو عالمی پیمانے پر رکھا ہے, اس میں اوقات کی تبدیلی ہوگی آگے پیچھے. اس کی وجہ سے آپ اپنے مذہب کے بارے میں گویا یہ اگری کر لیتے ہیں کہ ہمارا مذہب, ہمارا مسلک ناقابل عمل ہے, یا یہ غلط ہے, یا قرآن حدیث سے صحیح نہیں سمجھا گیا ہے. بظاہر کا مطلب یہی ہوا کہ بھائی صحیح نہیں سمجھا گیا یہ, اس وجہ سے اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دوسرے کا مسئلہ غلط ہونا اس کا یقین ہونا ضروری ہے. آپ کے فقہ کے اگینسٹ میں جو مسئلہ ہے اس کے غلط ہونے کا عقیدہ ضروری ہے, اعتقاد ضروری ہے, ورنہ جمع ہی نہیں ہو سکتا حلال حرام ایک جگہ, جائز ناجائز ایک جگہ, ایک ہی چیز ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, ایسا کیسے ہوگا؟ اجتماع سدین کیسے ہو جائے گا؟ اجتماع عقیدین تو محال ہے, عقل بھی تسلیم نہیں کرتی, شریعت بھی تسلیم نہیں کرتی اس کو. دوسرے امام کے حق پر ہونے کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے, وہ صاحب اجتہاد تھے وہ, اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ان سے حسن ظن رکھا جائے گا, مگر انہوں نے مسائل میں غلطی کی ہے, یہ ہم کو سمجھنا ہے. ہم ایک امام کے فالوور ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تحقیق ہے وہ صحیح ہے, دوسرے کی غلط ہے. اس معاملے میں 99% یہ صحیح ہے, 1% صرف احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے امام سے غلطی ہو گئی ہو, کیونکہ کوئی وحی نہیں تھی وہ. 99% وہ غلط ہے, صرف 1% یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو, اس واسطے کہ ہو سکتا ہے ان کا اشتہار صحیح ہو گیا ہو, مگر 99% تو غلط ہے. پھر کیسے عمل ہو جائے گا بھائی اس پر؟ کیسے نکلے گی گنجائش؟ اسی لیے یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ جتنا علم صحیح کسی کو ہوگا اتنا وہ اپنے مذہب کے معاملے میں متصلب ہوگا. ایک ہوتا متعصب ہونا, ایک ہوتا متصلب ہونا. متعصب ہونا برا ہے, متصلب ہونا ضروری ہے. متصلب کیوں نے؟ مضبوط رہنا. آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں, آپ بصیرت کے ساتھ عمل کرتے ہیں, آپ اپنا گمان قائم صحیح کیے ہوئے ہیں, اس پر جمے ہوئے ہیں آپ, یہ صحیح ہے بولتے ہیں, اس کو متصلب ہونا بولتے ہیں. متعصب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں یہ کہیں کہ نہیں تو جہنم میں ہی جائے گا. نہیں, جب وہ دوسرے امام پر اعتماد کرتا ہے تو وہ اپنے امام کی ساری باتوں کو ایسے ہی سمجھے گا جیسے میں سمجھتا ہوں, مجھے اس کو برا نہیں سمجھنا ہے, لیکن مجھے اس کو فالو کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تعصب میں اور تسلب میں یہ فرق ہے. تسلب ضروری ہوتا ہے, اور اس ملک میں تو تسلب کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. مذہبی اعتبار سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, مذہبی اعتبار سے فنش, آپ کا مذہب ختم سمجھ لیجیے, آپ مر گئے سمجھ لیجیے. اگر آپ مسلک کے معاملے میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو ختم ہو گئے آپ. یہ وہ ملک ہے جو کھا جاتی ہے سب کو. یہ نمک کی کان ہے, اس میں گدھے کو بھی ڈال دیا تو نمک ہو جاتا. یہاں پہ تو بہت ضروری ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا ایک جذبہ, ایک دائیہ اپنے اندر لانا, اور اس کی مسائل کو, احکام کو بہت احتیاط سے اپنے علماء کرام سے معلوم کرنا, اور اس میں جو احتیاطی پہلو ہے اسی احتیاطی پہلو کے مطابق عمل کرنا. چاہے ایک بندے کو عمل کرنا پڑے, پورے بستی میں ایک ہی آدمی کو عمل کرنا پڑے, مگر اس کو صحیح چیز پر عمل کرنا چاہیے. سب کو لے کے چلنا, کسی نے کہا سب کو لے کے چلنا ہے؟ کس بیوقوف نے کہا؟ امت کبھی ایک ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, امت کبھی ایک ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہتے پیر رگڑ رگڑ کے رہ گئے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہونے والا ہے, یہ دعا قبول نہیں ہے آپ کی, لڑنے دو ان کو. ہمیں نہیں ہے اس کا حکم کہ سب کو لے کے چلو. ہم تو اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں, اغراض کے بندے ہیں ہم, پیسوں کے لیے ایسا کرتے ہیں, اپنے غرضوں کے لیے ایسا کرتے ہیں, اپنی مصلحتوں کے لیے ایسا کرتے ہیں, اپنی نوکریوں کے لیے ایسا کرتے ہیں. لے کے چلنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے. لے کے چلنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز پر تو مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے, آہستہ آہستہ لوگ جب آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے تو وہ خود ہی ایک ہو جائیں گے. حق کو چھوڑ دے کے, اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ ہو جانا ہے, یہ لے کے چلنے کا ہے. ایسا ہے تو تھوڑے دن آدمی یہودی ہو جائے تاکہ ان کو بھی لے کے چلے, تھوڑے دن عیسائی ہو جائے تاکہ ان کو بھی لے کے چلے, تھوڑے دن صابی اور آتش پرست ہو جائے تاکہ ان کو بھی لے کے چلے, تھوڑے دن شیعہ ہو جائے اس کو بھی لے کے چلے, تھوڑے دن قادیانی ہو جائے اس کو بھی لے کے چلے. لے کے چلنے کی ایسی اجازت نہیں ہوتی اسلام میں, اس کو لے کے چلنا نہیں کہتے. غلط مطلب ہے یہ. لے کے چلنے کا مفہوم اس سینس میں نکالنا, اس تصور کے ساتھ میں نکالنا, یہ غلط مطلب ہے. یہ اس کو لے کے چلنا نہیں کہتے. لے کے چلنا یہ ہے کہ اگر کوئی شافعی اپنے مسئلے کے اعتبار سے نماز پڑھ رہا ہے اپنی مسجد میں, اس کو پڑھ لینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے کے چلو. مگر یہ کہ ہم اس کے مطابق پڑھیں, یہ لے کے چلنا تھوڑی ہوا, یہ اس کے ساتھ ہو کے چلنا ہوا. لے کے کہاں چل رہے ہیں آپ؟ ساتھ ہو کے چل رہے ہیں آپ. وہاں پر پاس مسجد میں فجر کی نماز جو ہے, ہم فقہ حنفی کے اعتبار سے ایک مسجد میں وہ لوگ شروع کر دیے. ظاہر ہے کہ وہ فقہ ان لوگوں کے 15 والوں کے حساب سے آدھے گھنٹے کے بعد ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے کہا, وہ لوگوں نے کہا, 15 والوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, اگر تم لوگ 1-20 منٹ اور ٹھہر گئے, اس کے بعد میں تم نے نماز پڑھ لی, ہماری بھی ہو جائے گی, تمہاری بھی ہو جائے گی. چونکہ 20 منٹ کے بعد اگر تم پڑھے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی, ویسا تو نہیں ہے نا بھائی. 18 والے ان کا ٹائم فرض کرو 4:20 پہ ہو جا رہا ہے, 4:05 پہ ہو جا رہا ہے, یعنی ہمارے پاس تو 40 پہ ہو جا رہا تھا, 40 پہ ہو جاتا ہمارے پاس 3:40 پہ, ان کا ٹائم 4:05 پہ ہو رہا ہے ہمارے شکاگو میں. تو ان لوگوں نے یہ کہا ایک مسجد میں کہ بھائی تم لوگ 4:45 پہ فجر کی نماز پڑھ لے رہے ہو, ہم لوگ نہیں پڑھتے, ہم لوگ شروع سے 4:05 کے بعد پڑھتے, ان کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پڑھتے. کیونکہ ہم کو احتیاط والے پہلو پہ رہنا ہے نا ہمیشہ. تو فجر میں اگر ہم 15-20 منٹ رہ کے دیر سے پڑھ لیے تو کیا موت آ رہی ہے, اس کی بات سو جاؤ بھائی. مگر ایک مسجد میں انہوں نے ایسا کیا, 45 پہ پڑھ رہے تھے. تو وہاں کے محلے والوں نے کہا, جو لوگ 15 کے مطابق عمل کرتے تھے, کہ بھائی دیکھو اگر تم لوگ 4:05 کے بعد فجر پڑھ لو تو ہماری بھی نماز ہو جائے گی, تمہاری بھی ہو جائے گی. تو ان لوگوں نے اس کے مطابق نماز کا ٹائم بنا دیا. ایک ہمارے ساتھی گئے تھے یہاں شریعہ بورڈ سے, پہلے یہاں پہ رہتے تھے, وہ آپ کے ڈیٹرائٹ میں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ بندہ خدا کے, وہ 2-3 آدمی یہ بولے کہ اگر تم 15-20 منٹ کے بعد میں نماز پڑھ لیے تو تمہاری تو ہو جاتی, ہماری بھی ہو جاتی نا, بول کے عشاء میں تمہارا دماغ کیوں کام نہیں کر رہا اس میں؟ وہاں عقل ماری گئی ہے تمہاری, بدھی ماری گئی ہے تمہاری. کہ اگر تم 15-20 منٹ کے بعد میں نماز پڑھ لو, سمجھ میں آ گئے نہیں, تو کیا تمہاری نہیں ہوتی؟ جو لوگ 15 والے بول رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی کیا؟ ان کی بھی ہو جاتی, ان کی بھی ہو جاتی. اس کو کہتے ہیں خروج عن الخلاف. لے کے چلنے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی شکل آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ خروج عن الخلاف, اختلاف سے نکل کر سب کو جمع کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. اپنا مسئلہ چھوڑ دے کے دوسرے کو لے کے چلنا, یہ بولنا کہ ہم سب لے کے چل رہے ہیں, تو یہ خروج عن الخلاف کہاں ہوا؟ آپ کی تو ہو ہی نہیں رہی نا بھائی اس میں, تو خروج عن الخلاف کہاں سے ہوا؟ خروج عن الخلاف کو سمجھنے کے واسطے میں ایک مثال آپ کو دوں گا. امام شافعی کے پاس میں مسح کے اندر ایک بال کو چھیلنے سے مسح ہو جاتا ہے, تین بالوں کو چھیلنے سے مسح ہو جاتا ہے. ہاتھ دھونے کے بعد میں کچے ہاتھ سے تین ایسے بال مسا ہو گیا. امام ابنیفہ کے پاس میں پاؤں سر کا ہونا ضروری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں پاؤن سر کا ہونا ضروری ہے, تھری کوارٹر پاؤن سر ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا ان کے پاس مسا. تو خروج عن الخلاف اس کو بولتے ہیں کہ امام کے لیے ہدایتیں جو لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ امام سر کا مسا پورے سر کا کرے, تاکہ شافعی کے مطابق بھی عمل ہو جائے, ابو حنیفہ کے مطابق بھی عمل ہو جائے, امام مالک کے مطابق, کوئی مالکی آپ کے پیچھے پڑ رہا ہو تو یہ نہ ہو کہ اس کے حساب سے آپ بے وضو ہیں. سمجھ, اس کو بولتے ہیں خروج عن الخلاف, ایسا کرنا ہوتا ہے. اب ان کے پاس فرض کرو ساکس پہ مسا ہو جاتا ہے, ہمارے پاس نہیں ہوتا اور چاروں اماموں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ ساکس پہ مسا کا مسئلہ چاروں اماموں سے ہٹا ہوا ہے بالکل, سخینین میں نہیں آتے وہ, دوسرے اماموں کے پاس زیادہ زیادہ سخینین ہی کے مسئلہ ہے, اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا زیادہ. تو اگر آپ کو خروج عن الخلاف کرنا ہے, لے کے چلنا ہے, تو وہ ہم کو کبھی لے کے نہیں چلتے, ہم ہی ان کو لے کے چلنا اور ہمارا چھوڑ کے لے کے چلنا. ہمارے پاس تو ہوتا نہیں وہ وضو, جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی, ہم کو کہاں لے کے چل رہے ہیں وہ؟ اور اگر ہم ان کے ساتھ میں ہو گئے تو ہم کہاں لے کے چل رہے ہیں؟ ہم تو ہو کے چل رہے ہیں ان کے, ہم اپنے کو ان کو لے کے نہیں چل رہے, ہم ان کے ہو کے چل رہے ہیں. اب آپ کو ہو کے چلنے کا ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ, آپ کو آپ اپنے رہے نہیں. پھر خروج عن الخلاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا امام ہے جو کہ ساکس پر مسا کو جائز کسی وجہ سے سمجھتا ہے, لیکن اس کو نماز پڑھانے کی نوبت آ رہی ہے, تو وہ مسا نہ کرے, کیونکہ اس کے پیچھے ایسے بھی لوگ نماز پڑھنے والے ہیں جو پیر دھونے کو ضروری سمجھتے ہیں. اس کو بولتے ہیں خروج عن الخلاف, اس کو بولتے ہیں لے کے چلنا. لے کے چلنے میں یہ بات آیا کرتی ہے, لے کے چلنے میں اپنی بات چھوڑ کے دوسرے کی بات کو پکڑ کے لے کے چلنا. اس کا نام اگر لے کے چلنا تھا تو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی تھی شروع شروع میں. یہ جو باتیں نزاکتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے دوستو بھائیو, یہ احکام دین میں مسائل میں رعایت کرنا ان کی بہت ضروری ہے, اور اسی سے دین محفوظ ہوگا. اور دین محفوظ ہونے سے مراد قرآن اور حدیث کا محفوظ ہونا ہے ہماری زندگیوں میں. صحیح مسئلے پر عمل ہو جائے وہی قرآن حدیث پر, اور جس دن وہ ہو گیا, امت مسلمہ اس پر آ گئی اور اپنے عمل سے قرآن و حدیث کے سارے احکام کو اس نے قبول کر لیے, تو پھر میرے دوستو باطل ختم ہو جائے گا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمقہ فاذا ہو ذائق. ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق کو لے کے باطل کو مارنے کے لیے حق باہر رہنا, انسانی زندگی میں ہونا, الفاظ میں نہیں, حق کے لفظ کو لے کے نہیں مار سکتے آپ. حق کے لفظوں سے روٹی کو لے کے آپ پیٹ نہیں بھر سکتے, روٹی کے لفظ کو لے کے پیٹ نہیں بھر سکتے, کھانے کے لفظ کو لے کے پیٹ نہیں بھر سکتے, کپڑے کے لفظ کو لے کر آپ کسی کا تن نہیں ڈھک سکتے. کپڑے سے کپڑے کا فزیکل وجود چاہیے جس سے تن ڈھپے گا, روٹی سے روٹی کا فزیکل وجود چاہیے جس سے پیٹ بھرے گا. ایسے ہی قرآن پاک کے الفاظ, دین کے الفاظ کو لے کے آپ یہ چاہیں کہ امریکہ میں اسلام پھیل جائے, باطل ختم ہو جائے, یہ نہیں ہونے والا ہے. جو دین کے جو دین کی جو باتیں ہیں وہ انسان کی زندگی میں عملاً ظاہر ہونا, دینی ثقافت ہے, دینی تہذیب ہے, دینی کلچر ہے, دینی معاشرت ہے, دینی معاملات ہیں, دینی اخلاق ہیں, دینی عبادتیں ہیں, دینی عقیدے ہیں. پتہ چلے کہ مسلمان یہ ایسے ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ انتہائی پیسفل بھی ہوگا, انتہائی سلامتی والا بھی ہوگا, امن والا بھی ہوگا, لیکن پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے, اس کے روزے رکھنے کا زمانہ ہے, اس کے نماز پڑھنے کا یہ ٹائم ہے, اس کا لباس ایسا ہوتا ہے, اس کی وضاحت. کوئی آپ کو کچھ نہیں بول سکتا, وہ تو ہم نے چھوڑ کے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا ہوا ہے. اگر پتہ چلے کہ مذہبی مسلمان ایسا ہوتا ہے تو ہم کس کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے جسم کے اوپر کسی چیز کو لاگو کر رہے ہیں تو کون ہم سے مخالفت مول لے گا, بلکہ اس کے نیکی اور تقوی کی وجہ سے لوگوں کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, حسن ظن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. آج اس ملک کے اندر جس طریقے کے مسلمان کو ظاہر ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, مسلمان بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو جائے, بہت ٹیکنالوجی کے اندر وہ بھی آگے چل جائے, بہت زیادہ دولت مند ہو جائے, اس کے بھی مکانات ویسے ہی ہوں, اس کی بھی گاڑیاں ویسی ہوں, اس کے بھی گھر, اس کے بھی رہنے لیونگ اسٹائل ایسے ہو جائے, اس سے مسلمان پنپے گا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ لات مار کے نکال دیے جائیں گے. مسلمان اگر پنپے گا اپنے مذہب پر صحیح طریقے پر عمل کرنے سے پنپے گا, وہ نافع ہوگا, وہ نفع والا عنصر قرار دیا جائے گا اس ملک کے نزدیک, اس کو لوگ ایکسپٹ کریں گے. ہمیں صرف یہی ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے پوری یکسوئی کے ساتھ, پوری سلامتی کے ساتھ, بغیر کسی قسم کا ہنگامہ کیے کہ کوئی دہشت گردی کیے بغیر, کوئی بدامنی کیے بغیر, کوئی انتشار اور خلفشار پیدا کیے بغیر, اپنے مذہب پر آدمی سکون سے عمل کرے. مذہب پر عمل کرنے کی پابندی تھوڑی جہاں پر یہاں سے ہے کسی کے اوپر کہ تم مذہب پر عمل نہیں کر سکتے, ایسی تو کوئی بات نہیں. ہم نے اپنے مذہب کو ڈیلا کر کے لوگوں کو زبان دے دی. اگر ہم اپنے مذہب میں پختے و پختے ہو گئے تو حق وجود میں آ جائے گا, جس دن حق وجود میں آ جائے گا تو باطل ٹھہر نہیں سکتا اس کے سامنے. خود بخود لوگ جو ہے نا تقابل کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ ایک زندگی یہ ہے, ایک زندگی یہ ہے, ایک یہ زندگی ہے, یہاں پہ لکر نہیں ہے, یہاں پہ ڈرگ نہیں ہے, ان کی دکان ایسی ہوتی ہے, ان کی ہوٹل ایسی ہوتی ہے, سمجھ رہا نہیں. ایک یہ زندگی ہے کہ ان کا لباس ایسا ہوتا ہے, ان کی عورتوں کا لباس ایسا ہوتا ہے, ان کے مردوں کا لباس ایسا ہوتا ہے. ایک یہ زندگی ہے کہ ان کے پاس ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. ایک زندگی ایسی ہے کہ ان کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایسا ہوتا ہے. ایک زندگی ایسی ہے کہ ان کی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں. ایک زندگی ایسی ہے کہ ان کا غم ایسا ہوتا ہے. جب باطل کو حق کے ساتھ میں لوگ تولنا شروع کر دیں گے تو باطل رہ سکتا ہے حق کے مقابلے میں؟ اس کا جو حسن ہے, اس میں جو جمال ہے, اس میں جو اٹریکشن ہے, اس میں جو انسانیت ہے, اس میں جو اعلیٰ قدریں ہیں, اس میں جو اعلیٰ ظرفیاں ہیں, اس میں جو اعلیٰ حوصلے ہیں, اس کے اندر جو شرافت ہے, مروت ہے, فتوت ہے, رحم دلی ہے, غم گساری ہے, انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے, یہ سب چیزیں کھل کر آ جائیں گی پورے اپنے معاشرے میں, اپنے کو فائدہ پہنچائیں گی اور دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گی. بس حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ اس بچے کے قرآن پاک کے مکمل کرنے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ جتنے حفاظ قرآن پاک تراویح میں سنا رہے ہیں سب کے قبول, اے اللہ پڑھنے کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے قرآن پاک سننے سنانے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم بہت ہی خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, روزوں میں بھی ہم سے بہت بے احتیاطیاں, تراویح میں بھی بہت بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں, قرآن سننے سنانے میں بھی. اے پروردگار ہم آپ سے معافی کے خاص گار ہیں, آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ رمضان کے ان مبارک دنوں اور راتوں میں اے اللہ ہم سے کوئی اس کی قدر نہیں ہو سکی, اپنے کرم سے اس کی قدر کرنے والا بنا دیجئے, اور جو ہم سے کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہر رات مبارک رات ہے, اے پروردگار اس مبارک رات میں بھی ہم تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. رمضان کی ہر رات میں لاکھوں بندگاؤں کو آپ معاف فرما دیتے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں, مغفرت ہی کا یہ عشرہ چل رہا ہے. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے, ہم بہت ہی قصوروار ہیں, گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. یا اللہ خلوت میں, جلوت میں, اندھیرے میں, اجالے میں, اے اللہ ہم سے بے حد گناہ ہو گئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. اے پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور اس پر ہم بے حد شرمندہ ہیں. مولا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا, ہم بہت ہی شرمندہ ہیں اس پہ, ہم دل سے زبان سے معافی مانگتے ہیں. اے پروردگار آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت پر رحم فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ پر فضل فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے, پورے امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے, ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے, ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے. اے مولا کریم بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں پر خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ ان کو اس ملک میں جماؤ نصیب فرمائیے. اے اللہ استحکام نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کے پاس ایسے ادارے کر دیجئے کہ جہاں ان کے دین کی حفاظت کی شکلیں قائم ہو جائیں, ان کے مساجد و مراکز کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, دین حق کو اس میں زندہ فرما دیجئے. اے اللہ مسجد کی کمیٹی والوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے, صحیح مسئلوں پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق ان کو عطا فرمائیے.
گمراہی کے راستوں پر لے جانے سے امت کا اللہ ان کو بچا لیجئے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، آپ ہی مربی حقیقی ہیں، آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے، اپنے کرم سے ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس مبارک موقع پر، قرآن پاک کے اس مکمل ہونے کے موقع پر، جبکہ دعائیں قبول ہونے کی بشارت آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یا اللہ ہماری دنیاوی حاجتیں بھی پوری فرما دیجئے۔ ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ روزیوں میں وسعت عطا فرمائیے، اے اللہ اور اسباب روزیوں کے میسر فرما دیجئے، آسانی کے ساتھ نصیب فرما دیجئے، برکت عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو صحت عطا فرما دیجئے، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، روحانی اور جسمانی جس طرح کی بیماریاں ہیں ان سب سے شفا نصیب فرما دیجئے، آپ شافی مطلق ہیں۔ اے پروردگار، اپنے کرم سے ہم سب کے لیے شفا کے فیصلے فرما دیجئے، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، شفا کی بھی کمی نہیں، اپنے کرم سے ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، گھروں کے اندر خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر گھر میں، اے اللہ، ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، اختلافات کو، انتشار کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ، گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے، رشتوں کے اجڑ جانے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، گھروں کی بربادی سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ، اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، سمع و طاعت کا جذبہ ان میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے، ہماری اولاد کو بھی بنا دیجئے، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ، تعلیم و تربیت کے ادارے قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان اداروں کی پوری قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ، دین کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں میں بھرپور حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، آپ کے مبارک راستے میں نکل کر دین کی محنت کرنے کی سعادت عطا فرمائیے، اس کے لیے جان و مال لگانے کا حوصلہ نصیب فرمائیے، دور اور دیر کے لیے آپ کے مبارک راستے میں جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ اور اللہ، جو دینی ادارے ہیں، دینی انسٹیٹیوٹس ہیں، جو صحیح نہج پہ چل رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح نہج پہ چلا دیجئے، ان میں استقامت عطا فرمائیے، ان میں اخلاص کا کمال نصیب فرما دیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے انتظامات کو آسان فرمائیے، اس کے اخراجات کو آسان فرمائیے، اس کے ذمہ داریوں اور تقاضوں کو ہم سب کو لینے والا بنا دیجئے۔ ہماری جان میں جو حقوق ہیں آپ کے، آپ کے دین کے، اور ہمارے مال میں جو حقوق ہیں آپ کے اور آپ کے دین کے، اے اللہ ان کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیاوی اعتبار سے ہماری ہر حاجت پوری فرما دیجئے، آخرت کے اعتبار سے ہماری ہر حاجت پوری فرما دیجئے، آخرت کی تمام گھاٹیوں اور عقبات میں قدم قدم پر ہماری مدد فرمائیے۔ یہ اللہ، دنیا میں سحر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آصف سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، دشمنوں سے، مخالفین سے ہماری حفاظت فرمائیے، آسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، جو دینی خدمات، اے اللہ، آپ ہم سے لے رہے ہیں، ہمارے بھائیوں سے لے رہے ہیں، اے اللہ، ان سب کو قبول فرمائیے، اس میں آسانیاں فرما دیجئے، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما دیجئے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں اور حرمین میں، جہاں جہاں آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، اور ہماری ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔